اللہ رے یہ شیخ کی قربت کی چاندنی، اللہ رے یہ شیخ کی قربت کی چاندنی، اتری ہوئی ہے دل میں حلاوت کی چاندنی، اتری ہوئی ہے دل میں حلاوت کی چاندنی، اللہ رے یہ شیخ کی قربت کی چاندنی، مرشد کے ہر عمل میں ہے سنت کا نور جب، مرشد کے ہر عمل میں ہے سنت کا نور جب، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو کرامت کی چاندنی، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو کرامت کی چاندنی، مرشد کے ہر عمل میں ہے سنت کا نور جب، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو کرامت کی چاندنی، اتری ہوئی ہے دل میں حلاوت کی چاندنی، اللہ ایسے چاند سے کر دے گہن کو دور، اللہ ایسے چاند سے کر دے گہن کو دور، جو ہم میں بانٹتا ہے ہدایت کی چاندنی، جو ہم میں بانٹتا ہے ہدایت کی چاندنی، کچھ روز تیرگی کے مقابل ڈٹے رہے،
تیرگی بنے اندھیرا، تیرگی بنے اندھیرا،
کچھ روز تیرگی کے مقابل ڈٹے رہے، ایک روز رنگ لائے گی ہمت کی چاندنی، ایک روز رنگ لائے گی ہمت کی چاندنی، کچھ روز تیرگی کے مقابل ڈٹے رہے، ایک روز رنگ لائے گی ہمت کی چاندنی، پورے وجود کو ہے وہ روشن کیے ہوئے، پورے وجود کو ہے وہ روشن کیے ہوئے، ہے کتنی خوف شام غم حسرت کی چاندنی، ہے کتنی خوف شام غم حسرت کی چاندنی، تائب زہے نصیب ہے رشک قمر نصیب، تائب زہے نصیب ہے رشک قمر نصیب، نکھری ہوئی ہے آپ کی قسمت کی چاندنی، نکھری ہوئی ہے آپ کی قسمت کی چاندنی، مرنے کا احساس دلایا، ہم کو حضرت والا نے مرنے کا احساس دلایا, مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے, پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے, پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا, جو مرنے کو سامنے رکھ کر, موت کو سامنے رکھ کر زندہ رہتا ہے بس اسی کی زندگی زندگی کہلاتی ہے, جو موت کو بھول کر زندہ ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا, بس وہ ایسے ہی جیتا ہے جیسے اس کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے. مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا اور زندہ ہو کر جواب نہیں دینا, بے فکری سے زندگی گزارتا ہے, اور جو موت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے وہ سمجھے وہ ہے اس کی زندگی زندگی. تو پہلے مرنے کا احساس دلایا پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا,
مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے, مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے, پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے, پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے. خود ہی مریض عشق بنایا, خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے.
یعنی پہلے پیاس لگائی پھر مشروب دیا, پہلے پیاس لگائی پھر شربت پیش کی, شربت کہ لو بھائی اب پیو, پیاس ہی نہیں تھی تو کیا پیتے.
خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے. دل کو زندہ کر کے ہمارے, دل کو زندہ کر کے ہمارے, ذہنوں کو بیدار کیا, دل کو زندہ کر کے ہمارے,
جزاکم اللہ,
دل کو زندہ کر کے ہمارے, ذہنوں کو بیدار کیا, بے حس تھے حساس بنایا ہم کو حضرت والا نے, بے حس تھے حساس بنایا ہم کو حضرت والا نے. باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے, باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے, نغمہ دین حق کا سنایا ہم کو حضرت والا نے, نغمہ دین حق کا سنایا ہم کو حضرت والا نے. رہبر کی پہچان یہی ہے, مرشد اس کو کہتے ہیں رہبر کی پہچان یہی ہے مرشد اس کو کہتے ہیں رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے
لیکن یہ دربان بنایا ہے تو اس پہ اترانا نہیں ہے کہ اب تو ہم دربان بن گئے لہذا دربان اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ رہزنی چھوڑ دیں دربان اس لیے بنایا ہے کہ رہزنی کرتے ہوئے کم سے کم شرم آئے کہ دیکھو مرشد نے تمہیں یہ عہدہ دے دیا تو اب تو رہزنی سے باز آ جاؤ اس لیے نہیں کہ ہم اس قابل ہو گئے تھے تو دربانی کا شرف ملا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ حضرت والا فرماتے تھے تھاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض دفعہ چور کو تھانہ دار بنا دیتے ہیں کہ اپنے علاقے کی نگرانی کرنا تو وہ پھر بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں چوری نہ ہو خود بھی بچتا ہے دوسرے چوروں کو جو جتنے پارٹنر ہیں پارٹنرز کو بھی بچاتا ہے الحمدللہ برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں یعنی مجھ پہ جو بیت رہی ہے اس کا اظہار ہے یہ تو آپ لوگ سمجھیں برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں بعض لوگ بہت زیادہ ان کو سردی لگتی ہے تو اپر بھی پہنتے ہیں پھر اپر بھی پہنتے ہیں اوپر پھر سویٹر بھی پہنتے ہیں تو دیکھ کے مجھے تو گرمی لگتی ہے
اللہ
برف میں شیر سے میں آگ لگا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا ہوں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں شیر گوئی بھی تو نیکی کا وسیلہ ہے کہ میں کتنے بچھڑے ہوئے لفظوں کو ملا دیتا ہوں گرمی عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے رہبر کی پہچان یہی ہے مرشد اس کو کہتے ہیں رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے چین کی نیند کا نسخہ بخشا چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ
آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا ان کے کرم نے
ان کے کرم کی گود کیا ہے ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو دیکھو کیسے نیند آتی ہے کیونکہ اب پھولوں کی سیج میں آ گئے، ان کی گود میں آ گئے، لہذا نیند جلدی آ جاتی.
آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے. چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں، اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت.
ارے اتنا مت سونا شروع کر دو کہ صبح کی نماز ہی رہ جائے. ایسا نسخہ نہ ہو کہ بھائی رات کو سوئے تو صبح کی نماز ہی غائب. پھر اس کی تدبیر بتائی کہ صبح کیسے اٹھتے ہیں.
چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں، اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے، اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے. تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر.
یہ شعر ایسا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں آخر میں جو شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. یہ حضرت والا نے فرمایا پڑھتے رہو پڑھتے رہو. میں پڑھتا رہا، مجھے نہیں پتا کہ کتنی بار میں نے، دوستوں نے پھر اس کو نوٹ کرنا شروع کیا، پتا چلا کہ یہ میں نے 46 مرتبہ یہ شعر پڑھا ایک ہی مجلس میں. حضرت والا نے فرمایا تھا حکم کی تعمیل میں 46 مرتبہ. اور اس میں آپ کو پتا ہے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ جو اس کی اٹھان ہے نا پورے پہلے والے مصرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ حضرت والا کی طرف نگاہیں تھیں، اور ایسی جیسے کہ قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر شعر کے بعد قوت بڑھتی چلی جا رہی.
تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے. تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے. مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے، پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے.
بیٹھ جاؤ سائیڈ میں، ادھر بٹھا دیوار کے پاس بیٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. قرآن روم پڑھوں گا نہیں، ایک بیماری کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر نے کتاب پڑھنے کو بولنے کو زیادہ منع کیا ہے. بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو جاتا ہے، اس لیے کتاب وہ پڑھیں گے ممتاز صاحب، کہیں ضرورت ہوگی تو بیچ بیچ میں کچھ عرض کر دوں گا. ایسے انہوں نے کہا انشاءاللہ 6-7 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. اور کہاں ہے, سب غافل ہیں بیٹھے, پہلے سے جو انتظام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں. اب اسے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, چراغ رخ زیبا کام آ گیا, ڈھونڈ لائے.
فوغان رومی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ درس مناجات رومی کی شرح ہے, حضرت کے حکم پر اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. درس مناجات رومی 25 رجب المرجب 1411 ہجری مطابق 12 فروری 1991 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال 2 کراچی. اے خدا فریاد عظیم فریاد خواہ, داد خواہم نے ذکر زین داد خواہ. ارشاد فرمایا کہ یہاں فریاد سے پہلے بشنویت محذوف ہے, یعنی اے خدا اس شخص کی فریاد کو سن لیجئے جو اس وقت فریاد کر رہا ہے. میں کسی سے انصاف نہیں چاہتا مگر اس ذات سے جو انصاف عطا فرمانے والی ہے, یعنی اس داد خواہی کرنے والے اپنے نفس ہی کے ظلم کی آپ سے داد خواہی چاہتا ہوں اور آپ سے انصاف چاہتا ہوں. اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ میں بخشش چاہتا ہوں اس ذات سے جس کو بخشش کرنا محبوب ہے. مولانا کی مراد یہ ہے کہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے, آپ سے فریاد ہے کہ آپ نے آیت فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نازل فرما کر ہمیں دو قسم کا اختیار دیا ہے, تقوی کا بھی اور فسق و فجور کا بھی, جس سے ہم بہت بڑی آزمائش میں ہیں. فرشتے تو مجبور اطاعت ہیں, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے, لیکن ہمارے اختیار کے درخت میں دو شاخیں ہیں, ایک شاخ اطاعت کی ہے اور دوسری شاخ نافرمانی کی ہے, کہ اگر چاہو تو تقوی کا اور اللہ تعالی کی رضا کا میٹھا پھل حاصل کر لو, اور اگر چاہو تو گناہ کر کے اللہ کے غضب کا کڑوا پھل لے لو. یعنی ہمیں اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ کے فرما بردار بن کر ولی اللہ اور رشک کے بایزید بن جاؤ, اور چاہو تو نافرمانی کر کے ننگے ابلیس اور ننگے یزید بن جاؤ. اے خدا فریاد ہے کہ اختیار خیر و شر کی کشمکش سے ہم سخت آزمائش میں ہیں, کیونکہ ہمارا نفس بہت نالائق ہے, جس سے ہمیں سخت خطرہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر جائے گا, یعنی اطاعت و فرما برداری کی شاخ پر بیٹھنے کے بجائے فسق و نافرمانی کی شاخ پر بیٹھ جائے گا, کیونکہ اس کی فطرت آپ نے بیان فرما دی کہ امارہ بسو ہے. لہذا اندیشہ ہے کہ نیکی اور بدی کے اختیار میں اپنی فطرت کے سبب یہ بدی کو ہی اختیار کرے گا, لہذا اپنے اس نفس ظالم کے خلاف آپ کی عدالت عالیہ میں فریاد داخل کر رہا ہوں کہ اس نفس نالائق کو آپ مجھ پر اختیار نہ دیجئے, اس کے اختیار سے مجھ کو خرید لیجئے, اور اپنے خاص کرم اور خاص توفیق سے مجھے نیک کاموں پر مضطر کر دیجئے. دراصل مولانا کا یہ شعر مشکات نبوت سے مستنیر ہے اور اس حدیث پاک کی شرح ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سرکار کی عدالت عالیہ میں استغاثہ دائر کرتا ہے اور وہ مدعی کہلاتا ہے, اور جس کے خلاف استغاثہ دائر ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں, اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں. اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے, خواہ وہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن شیطان یا انسان ہو, تو تم حی و قیوم کی سرکار عالیہ میں اپنا استغاثہ و فریاد داخل کر دو, کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں. حق تعالی کی ذات حی ہے, اے ازلن ابدن و حیات کل شیئن بہی مؤبدا, یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے, اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی قائم بذاته ویقوم غیره بقدرته القاهرة, یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے، یہ معنی ہے حی قیوم کے۔ اور جس عدالت میں یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے وہ حق تعالی کی رحمت کی عدالت ہے، برحمتی کا استغیث۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی عدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں، اور مضمون استغاثہ ہے اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، جس میں فریاد کا ایک مثبت اور ایک منفی مضمون ہے، یعنی اللہ تعالی سے ہر حالت کی اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور نفس کے حوالے نہ کرنے کی منفی فریاد ہے۔ اور دنیاوی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے، اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے، لیکن کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ دو مختصر جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی حاجتیں پیش کر دیں، کیونکہ آپ جوامع الکلم یعنی کلمات جامعہ سے نوازے گئے تھے۔ جوامع الکلم کے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں کثیر معانی پنہا ہوتے ہیں۔ فریاد کا مثبت مضمون اصلح لی شأنی کلہ ہے، یعنی میری ہر حالت کو درست فرما دیجئے، خواہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ مثلا اگر کوئی دشمن ستا رہا ہے تو اس کی ایذا رسانیوں سے نجات دے دیجئے، کوئی جسمانی خطرناک مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو، نماز روزے میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو دور فرما دیجئے، کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے توبہ کی توفیق دیجئے، اور تقوی کی دولت عطا فرما دیجئے، یعنی جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے اور روحانی صحت بھی عطا فرمائیے، اور بگڑی کو بنا دیجئے، اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اور کلہو تاکید ہے، یعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں اور ہماری بگڑی کو نہ بنا دیں۔ بس دنیا کی ہر حالت کی درستگی کی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد اصلح لی شأنی کلہ کے اس مختصر سے جملے میں ہے، کلام نبوت کی جامعیت کا یہ اعجاز ہے۔ اور استغاثے کا منفی مضمون ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ہے، اور جس کے خلاف یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے وہ مدعا علیہ کون ہے، یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمت الہیہ کی عدالت میں یہ فریاد داخل کی جا رہی ہے؟ وہ نفس ہے، جس کا ذکر استغاثے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ پلک جھپکنے میں وار کر کے آدمی کو تباہ کر سکتا ہے۔
یا اللہ،
دیکھیے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، حملے کے لیے پہلے کچھ اسلحہ سنبھالے گا، کچھ خود کو سنبھالے گا، وار کے لیے کچھ نشانہ لگائے گا، پلک جھپکتے ہی وار نہیں کر سکتا، لیکن صرف نفس دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ پلک جھپکی اور قصدن کفر کا عقیدہ دل میں ڈال دیا اور اسی وقت کافر بنا دیا، یا پلک جھپکنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے فاسق بنا دیا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ، پلک جھپکنے بھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجئے، کیونکہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اعداء عدوک فی جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے، اور اس سے مراد نفس ہے جو پہلو میں چھپا بیٹھا ہے، اور گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باہر کا دشمن ہے، وہ تو ایک بار وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگا رہے، لیکن نفس تو ہر وقت پہلو میں ہے، لہذا بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطانی وسوسہ اور نفسانی وسوسے میں فرق یہی ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کی حقیقت بتا دی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کثیر الامر بالسوء ہے، بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے، لہذا نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ ما ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے، جس کا ترجمہ ہوگا ایفی وقت رحمت ربی، کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہوگا تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پس اسی حدیث پاک کی روشنی میں مولانا رومی اللہ تعالی سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے فریادیوں کے فریاد رس، میری فریاد کو سن لیجئے کہ میں اپنے نفس کی بے داد کی آپ ہی سے داد رسی چاہتا ہوں، کہ مجھے میرے اس نفس امارہ کے اختیار کے حوالے نہ کیجئے، ورنہ یہ نفس مجھ کو بدی کی راہ پر لے جائے گا، لہذا نفس کے ہاتھوں سے مجھے خرید کر اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے، اگر آپ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا تو یہ کرگز بھی پھر باز شاہی اور باز سلطانی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز و اشکبار ہو سکتا ہے، اور میرے قلب و جان آپ سے اس درجہ چپک سکتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہیں کر سکتی، لہذا آپ ہمیشہ اور ہر لمحہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے، ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کیجیے، ورنہ خوف ہے کہ یہ راہ طاعت وہ سعادت کو چھوڑ کر راہ شقاوت اختیار کر لے، کیونکہ معصیت شقاوت کی راہ ہے اور ترک معصیت نزول رحمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو، اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجئے۔ ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین، اور ہمیں ایک پل کے لیے ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ اس شعر میں مولانا رومی یہی فریاد کر رہے ہیں جس کی تعلیم مذکورہ حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ داد خود چو من ندادم،
حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میں نے بعض جگہ مثنوی کی جو شرح اللہ نے مجھ سے لکھوائی اس کو غالباً وہ مولانا رومی کے بھی خیال میں نہ گزری ہو۔ اب یہ جو اے خدا فریاد رضی فریاد رس، اس کے اندر جو شرح ہوئی شعر کی، اس کو وہ ایسی شرح ہے کہ جس کو آپ سن کے خود ہی سمجھ گئے کہ کس قدر اس کے اندر حضرت والا نے وہ شرح فرمائی کہ جو مولانا کے اس درجے میں خیال میں نہیں آئی ہوگی، اور جو حدیث کی شرح اس کی دلیل میں پیش کی وہ شرح بھی آپ کتابوں میں دیکھ لیں، یہ شرح کہیں ملے گی نہیں، اس کی مضمون الگ سے بھی شائع ہو چکا ہے، وہاں دوسرا انداز تھا یہاں دوسرا انداز تھا۔ فرمایا تھا جس کو شرح ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مجھ کو خاص کیا، استغاثہ اور مدعی مدعا لے، یہ حضرت والے کو اللہ تعالی نے اس کی شرح انوکھی منفرد عطا فرمائی، جس میں حضرت والا کو اللہ تعالی نے خاص کیا۔ اب پڑھ کے مثنوی سے اور زیادہ محبت ہو گئی، مدلل کر دیا قرآن و حدیث سے۔
تصویر کشی حرام ہے، یہاں بالکل سختی سے منع ہے، کسی قسم کی بھی تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی کو تصویر کشی کرتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کا موبائل یا جو بھی تصویر کشی کا ذریعہ ہے اس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ جی اچھا، داد خود چو من ندادم در جہاں، عمر شد ہفتاد سال از من جہاں، میں نے دنیا میں خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی گناہ کر لیے اور اپنے اوپر ظلم کیا، یہاں تک کہ عمر کے 70 سال گزر گئے اور میں تن پروری و تن پرستی میں مشغول رہا. جسم کا جو گھوڑا مجھے اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے میں آخرت کا سفر طے کروں، یعنی اپنے اعضاء سے نیک اعمال کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کروں، لیکن میں جسم کی سواری کو مقصود سمجھ بیٹھا اور اس کی آرائش و زیب و زینت میں مشغول ہو کر سفر سے غافل ہو گیا، حالانکہ یہ سواری مقصود نہ تھی، ذریعہ مقصود تھی، منزل مقصود رضا حق اور فلاح آخرت تھی. لیکن آہ، میں نے ظلم کیا کہ اپنے مقصود سے غافل ہو گیا اور آخرت کا سفر طے کرنے کے بجائے اس جسم کو حرام لذتیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اب میں عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا. اب سوائے ربنا ظلمنا انفسنا کے کوئی چارہ نہیں، بس آپ میری نالائقیوں کو معاف فرما دیجئے اور توبہ سے میرے ماضی کو معاف اور حال کو اصلاح اعمال سے درست اور مستقبل کو عزم علی التقوی سے روشن فرما دیجئے. داد خود از کس نیابم جز مگر، زاں کے ہست از من بمن نزدیک تر. میں کسی سے بخشش و رحم اور انصاف نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ اپنے نفس اور اپنی جان سے بھی نہیں پا سکتا، بلکہ صرف اس ذات سے پا سکتا ہوں جو میری روح اور نفس سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. یعنی اے اللہ، بخشش و انصاف میں صرف آپ سے پا سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگے جان سے بھی زیادہ. احقر جامع عرض کرتا ہے کہ احقر کا ایک قطع اس مقام کے مناسب ہے، اس لیے نقل کرتا ہوں. یہ قطع ہمارے حضرت والا حضرت سیدی مرشدی و محبوبی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا ہے. ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دلے حزین کا حبیب، ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دلے حزین کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگے جان سے بھی ہو زیادہ قریب. جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگے جان سے بھی ہو زیادہ قریب، رگے جان سے بھی ہو زیادہ قریب. پس جب میرا نفس اور میری روح آپ کے مقابلے میں مجھ سے دور ہیں اور آپ میرے نفس و روح سے بھی زیادہ نزدیک تر ہیں، لہذا آپ ہی بخشش و عطا کے اہل ہیں، اس لیے میں آپ ہی سے فریاد رسی و داد خواہی کروں گا. فانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ آپ ہی اس قابل ہیں جس سے مدد طلب کی جائے، اور ہماری مدد کو پہنچنا آپ پر احسانن و تفضلن واجب ہے، اور ہم میں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی حفاظت سے، اور نیکیوں کی قوت نہیں ہے مگر آپ کی مدد سے. اینچ غلست اے خدا برگردنم، ورنہ غل باشد کی گوید من منم. اے خدا، یہ کیسا توق ہے،
ورنہ غل باشد.
جی، اینچ غلست اے خدا برگردنم، ورنہ غل باشد کی گوید من منم. اے خدا، یہ کیسا توق ہے جو مثل قیدیوں کے میری گردن میں پڑا ہوا ہے. دراصل یہ عجب و کبر کا توق ہے، اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ توق میری گردن میں نہ ہوتا، یعنی عجب و کبر میں ابتلا نہ ہوتا، تو کون کہتا کہ میں ہوں. یہ میں کرنا دلیل ہے کہ یہ شخص عجب و کبر میں گرفتار ہے. عجب نام ہے خود بینی و خود ستائی کا، یعنی اپنے کو اچھا سمجھنا اور اپنی کسی خوبی اور صفت، مثلا اپنی علم و عمل یا حسن و جمال یا دولت و مال وغیرہ کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا، عطا حق نہ سمجھنا. اور کبر یہ ہے کہ اپنے کو اچھا بھی سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حق بات کو قبول نہ کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں کبر کی علامت بیان فرمائی گئی، الکبر بطر الحق وغمط الناس. اور عجب و کبر دونوں حرام ہیں اور اللہ کے قرب سے محروم کرنے والے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ عجب و کبر کا یہ طوق اتنا خبیث ہے جو نفس کا قیدی بنا دیتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ہی صفات پر نظر رکھتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، اور یہ احمق نہیں جانتا کہ یہ تمام خوبیاں اللہ کی طرف سے چند روز کے لیے امتحاناً مستعار عطا ہوئی ہیں، جس وقت چاہے اللہ ان کو چھین سکتا ہے، اور موت کے وقت تو یقیناً چھین لی جائے گی. اسی لیے معجب عجب یعنی عجب والا اپنی ذات سے وابستہ اور حق تعالی کی رحمت سے دور افتادہ ہو جاتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور جس وقت اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں اچھا ہوتا ہے.
اور
اسی لیے مستحق رحمت ہوتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور جس وقت اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اسی لیے مستحق رحمت ہوتا ہے. اور اپنے کو اچھا سمجھنے والا مستحق لعنت ہوتا ہے. اور خود بینی کی ایک مثال میرے دل کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی کہ جیسے کوئی عشق کا دعویٰ کرنے والا محبوب کے سامنے ہو اور بجائے محبوب کو دیکھنے کے آئینے میں اپنے ہی خد و خال دیکھ رہا ہو، تو بتائیے ایسے عاشق کو محبوب پسند کرے گا یا جوتے مار کر بھگا دے گا؟ اسی طرح خود ستائی و خود بینی والا حق تعالی کی نظر میں سخت مبغوض ہوتا ہے، اور اللہ تعالی اس کو اپنے قرب سے محروم فرما دیتے ہیں. یہی مضمون احقر نے اپنے فارسی مثنوی میں بیان کیا ہے، جس کے دو شعر یہ ہیں: ہم چنی عاشق کے معشوق بدید، پیش آ معشوق روئے خود بدید. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں فارسی کے. ہم چنی عاشق کے معشوق بدید، پیش آ معشوق روئے خود بدید، پس چرا غیرت نیایت دلبراں، ہم چنی عشاق راچو خر براں. جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے سامنے ہو لیکن محبوب کو دیکھنے کے بجائے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہو، تو کیا محبوب کو غیرت نہ آئے گی اور ایسے عاشق کو گدھے کی طرح ہانک کر اپنے پاس سے نہ بھگا دے گا؟ اور کبر عجب سے اشد ہے کہ متکبر خود کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، دوسروں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں اور مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. فوان رومی جو پڑھے گا اس سے دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں انشاءاللہ تعالی دل میں درد پیدا ہو جائے گا. حضرت والا کا نسبت میں تو کہتا ہوں حضرت والا کی کتابوں سے موبائل سے وہ اثر ہو رہا ہے، جو وہ اثر ہو رہا ہے جو شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے. اللہ نے جب سے حضرت والا، پہلے بھی تھا لیکن جب سے حضرت والا بیمار ہوئے اس وقت سے یہ کیفیت اتنی بڑھ گئی کہ جس کو ایک نظر دیکھ لیا حضرت نے اس کی حالت بدل گئی، جس نے حضرت کو دیکھ لیا اس کی حالت بدل گئی، جس نے حضرت کی کتابیں پڑھ لی ان سے ملاقات ہوئی کئی لوگوں سے، ایسا معلوم ہوا کہ یہ حضرت والا کی صحبت یافتہ ہے. بہت لاہور میں بھی اور لوگوں نے بھی اطلاع دی کہ صحبت نے اٹھائی، مگر ایسی تقویٰ نصیب ہوا جو صحبت یافتہ میں ہوتا ہے. اس لیے کتابیں معمولی نہیں ہے، اس میں کچھ خاص اللہ تعالی کی رحمت چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو پڑھیں. وقت بھی ختم ہو گیا، اب جو کتابیں غالباً پہلی تقسیم ہوں گی، جن حضرات کے پاس ہوں وہ نہ لیں. یہ پرانے موبائل ہیں ہے تو ابھی کی لیکن تقسیم ہو چکے ہیں، تو وہ نہ لیں، جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں، پھر جب کثیر تعداد میں انشاءاللہ آئیں گی تو تو پھر خوب تقسیم ہوگی اور بچوں کو ٹرافی دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.